نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بابها قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ألم تر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ہر اس شخص کو جس کو جو سوچنے اور سمجھنے اور دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہر ایک کو، صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کے نہیں، یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مخاطب کر کے نہیں، ہر شخص کو یہ خطاب ہے کہ تم نے یہ دیکھا نہیں، ان لوگوں کو جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ اے پیارے رسول، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، غیر اللہ کی طرف وہ اپنے فیصلے لینا چاہتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا به، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس سے کفر کریں، اس کو انکار کر دیں، اس کو اپنے منہ نہ لگائیں. ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان چاہتا ہے اس راستے سے ان کو بہت دور گمراہ کر دینے کا. واذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول، آپ ان کو بھی دیکھیے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اللہ کے اتاری ہوئی چیز کی طرف آؤ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ. وإلی الرسول، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ دیکھیں گے کہ یہ منافق لوگ جن کے دل میں خالص کفر ہے یا نفاق کی خصلت سے وہ متصف ہیں، یصدون عنک صدودا، وہ آپ سے دور بھاگ کر کے پناہ لیتے ہیں، سب یصدون عنک، آپ سے اعراض کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں. فکیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، کیا وہ وقت بھی ہوگا کہ جب ان کو کوئی مصیبت ان کے اعمال اور ان کے کرتوت کی وجہ سے پہنچے گی، پھر آ کر کے آپ کے پاس وہ قسم کھا کھا کر کے آپ کو باور کرانا چاہیں گے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم تو صرف اچھا اور بھلائی کا کام ہی کرنا چاہتے تھے. اس آیت کو مصنف نے پہلے باب کے بعد، جس میں کی غیر اللہ کی کو اللہ کی کا منصب دے کر کے ان کی باتوں کو مان کر کے اور اسی کو شریعت کی طرح مان کر کے اس پر عمل کرنے کا ذکر تھا، اسی طرح یہ آیت بھی ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس جو چیز اتاری گئی ہے یا آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی ہیں ان کی طرف جب ان کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، لیکن اس کے باوجود جب مسئلہ آتا ہے اپنے فیصلوں کے لینے کا، فیصلوں کے چکانے کا، تو وہ اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کے دوسرے کی طرف جا کر کے فیصلہ لینا چاہتے ہیں. حقیقت ہے کہ یہ آیت بہت بڑی اہمیت کی باعث اس معنی میں ہے مسلمانوں کی آج کل کی زندگی میں، کہ وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کے، چاہے وہ حکومتی سطح پر ہوں یا شخصیاتی افرادی سطح پر ہوں، جمعیاتی سطح پر ہوں، حقیقت یہ ہے کہ بہت کچھ غلطیوں میں مبتلا ہیں. حکومتی سطح پر حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک آرزش ہے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، بہرحال، لیکن افراد کو چاہیے، حکومتیں اللہ کی قدرت سے بہت دنوں سے اللہ کے قانون سے بچھڑ کر کے دشمنوں کے قوانین کو لے کر کے لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور انہی قوانین باطلہ سے الا ماشاء اللہ قوانین باطلہ ہی سے فیصلے لیتے ہیں. یہ آیت انہی لوگوں پر فٹ آتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس میں میں نے ذکر کیا تھا گزشتہ ہفتے کہ دو قسم کے لوگ ہیں, ایک تو وہ ہیں جو حقیقت میں اللہ کے قوانین کی سچائی اور اس کی برتری پر ایمان رکھتے ہیں لیکن وہ مجبور ہیں, ان کے ماحول ان کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں کہ جو اس نظام کو نافذ نہیں کر پاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری کو سمجھے گا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے, جس آدمی کو اللہ تعالیٰ ہاتھ میں کچھ بھی طاقت دے, چھوٹے پیمانے پر ہو بڑے پیمانے پر ہو, چھوٹے سے چھوٹا پیمانہ ہو جو ایک گھر سے پر مشتمل ہے, اس گھر کے بڑے کو چاہیے, باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر اللہ کے قانون کو نافذ کرے, چھوٹے سے چھوٹے اعمال سے لے کر کے بڑے سے بڑے اعمال تک. اس کے بعد اللہ کی قدرت سے ہر شہر کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے, پھر اس کے اوپر ہی واجب ہوتا ہے کہ اللہ کے قانون کی تنفیذ کرے, پھر اس کے بعد سب سے بڑا جو ولی امر المسلمین ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے پوری طاقت دے رکھی ہوتی ہے. حقیقت میں کی یہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں بہت سے لوگ سستی میں ہیں, طاقت ہوتے ہوئے بھی کوشش نہیں کرتے ہیں, ان کے کفر کا فتویٰ علی اعلان نہیں دیا جا سکتا. لیکن اگر کوئی شخص جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان ترى کفرا بواحا, اگر کھل کر کے دین اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے, قرآن اور حدیث کو نکما سمجھ کر کے نامکمل سمجھ کر کے اور قرآن اور حدیث کو ناواقی اور غیر واقعی سمجھ کر کے یہ کہتا ہے کہ نہیں اس زمانے کے لحاظ سے اسلامی نظام کی تنفیذ ٹھیک نہیں ہے, اس زمانے کے لحاظ سے اسلامی نظام کافی نہیں ہے, یقیناً یہ خالص کفر کی دلیل ہے اس شخص کے. اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے بارے میں کفر بوا کا حکم دیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یقین رکھتا ہے کہ اسلامی نظام ہی اللہ کا نظام ہے اور وہ کوشش بھی کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ کیا ہے کہ اگر یہ ایک ہی حد دنیا میں قائم کر دیا جائے خیر ان من الدنیا و ما فیہا, اللہ کا کوئی ایک حد اور ایک ہی سزا کوئی قائم کر دی جائے تو دنیا اور آخرت سے سب سے بہتر ہے. اور اس کی تفسیر الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف, اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ جن کو جو ہم دنیا میں تمکین اور دنیا میں طاقت دیتے ہیں, ان کو حکومت دیتے ہیں, تو وہ اللہ کے حکم کی تنفیذ کرتے ہیں. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ, صلاۃ جو سب سے اہم چیز ہے توحید کے بعد, سب سے بڑا رکن ہے جس میں کفر اور ایمان کا اس کو چھوڑ کر کے کفر کے حد میں آدمی داخل ہو جاتا ہے, اس کو قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, یہ ہے ایک سربراہ حکومت کا یا کسی شہر کے سربراہ کا یا کسی گھر کے بڑے کا کی یہ ذمہ داری ہے. حقیقت میں اسی کی تفسیر آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیجیے, کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر ایک کا حکم ایک چرواہے کا ہے اور اس چرواہے کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا, اگر جانور جس کا چرواہا چھوڑ دیتا ہے جا کر کے کسی کے کھیت میں جا کر کے نقصان کر دیتا ہے تو وہ جانور کو ماریں پیٹیں یہ الگ بات ہے, لیکن اصل ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ چرواہے کی. قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا, وہ عقل اور دانش رکھتے ہوئے اگر غلطی کرتے ہیں تو ان کی غلطی کا خمیازہ وہ بھگتیں گے, لیکن امر بالمعروف اور طاقت کو نہ استعمال کرنے کا خمیازہ جو ہے وہ گھر کے بڑے کو, ولی امر کو اور سربراہ حکومت کو بھگتنا ہوگا. بہت بڑی چیز ہے حقیقت میں. یہ بھی ایک چیز سوچ لینی چاہیے کہ اس قسم کا, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, من سن سنتا فی الاسلام حسنۃ فلہ اجرھا واجر ما من عمل بها, جس شخص نے اسلام میں ایک سنت کو زندہ کی, یہ نہیں کہ بدعت کو جاری کر کے اور سنت حسنہ یا بدعت حسنہ کی بات نہیں ہے, سنت مٹ رہی ہے. دیکھیے یہ بھی ایک چیز ہے, لوگ آج کل کہتے ہیں کہ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی سنت کے لیے لڑ کر کے لوگوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں, یہ چیز اصولی طور پر غلط ہے. شریعت کے مزاج میں یہ چیز نہیں ہے کہ سنت مر رہی ہو, لوگوں کے سامنے اس کو ڈبایا جا رہا, دفن کیا جا رہا ہو اور کوئی اس کی غیرت اس کی کسی کے دل میں نہ ہو. نہیں, اس کا بہت بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں. تو جو شخص اس سنت پر عمل کرے گا اس کو عمل کرنے والے کا اجر بھی ملے گا اور اس کو اس کا زندہ کرنے کا بھی اجر ملے گا. اسی طرح من سن سنت سیئتا فی الاسلام, جس نے کسی برے راستے کا ایجاد کیا اسلام میں, تو اس کا خود گناہ اس کے اوپر اور جتنے بھی سب عمل کریں گے اس پر سب کا گناہ. یہ چیز بہت بڑی ہو جاتی ہے جس قدر ذمہ داری بڑھتی جائے گی, گھر والے کی ذمہ داری, پھر شہر کے ذمہ دار, گورنر کی ذمہ داری, پھر اس کے بعد جتنی ذمہ داری بڑھتی جائے گی اتنا بڑا گناہ بڑھتا جائے گا آدمی کا. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دیا ہے تنفیذ کی نہیں کر رہا ہے, یقیناً یہ دین اور ایمان کا مسئلہ ہے. اگر دل میں دین ہے, ایک دن کے لیے بھی کسی شخص کو موقع مل رہا ہے حکومت کا, تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کی تنفیذ کی طرف قدم اٹھا لے. حقیقت یہی ہے, اگر یہ نہ ہو تو پھر دنیا میں اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بار بار ابھارا ہے اور اسی وجہ سے کہا گیا من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاسقون, ان کو کافر اور فاسق بھی کہا گیا ہے. طاقت ہوتے ہوئے, امکانیات ہوتے ہوئے آدمی اس کو بروئے کار نہ لا کر کے اور غیر اللہ کی طرف یا غیر اللہ کے قانون کی تنفیذ کرے اپنے ماتحتوں پر, یقیناً یہ کفر کی حد تک پہنچا سکتا ہے. لیکن ہر الاطراف علماء نے اس میں تفریق کیا ہے, اس تفریق کو سمجھنا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے. طاقت ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص اسلام کو یا اسلام کے قوانین کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اس کی تنفیذ کی جائے, تو اس کے کفر میں لہذا یا ایک بال برابر بھی شبہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بہت بڑے نفاق کی دلیل ہے, اور نفاق عام طور پر وہی ہوتا ہے, یا تو نفاق کی منافق کی نشانی یا خالص نفاق, یہ کہ دل میں کفر چھپا ہو اور ظاہر میں اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرے. ایسے لوگ اس دنیا میں بہت کچھ ہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک سبب رکھا ہوا ہے, ذریعہ رکھا ہوا ہے, اور طاقت کو استعمال کرنا یہ شرعی طور پر حکم دیا گیا ہے, واجب کیا گیا ہے. آپ دیکھیے بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا کہا گیا ہے, مورو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع, سات سال کے ہو جائیں تو ان کو کہو بچے نماز پڑھو, واضربوہم علیہا, اور نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو, اذا بلغوا عشرا, جب دس سال کے ہو جائیں. اسی طرح حدود اسلام کی بھی یہی حقیقت ہے کہ آدمی اگر سیدھا نہیں چل رہا ہے, غلط کار ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہر قسم کی سزائیں اس کی تنفیذ کے لیے, اس کی اصلاح کے لیے مقرر کر رکھی, اصلاح کے لیے, اور پھر وہی سزا اس کے لیے کفارہ بھی ہوتی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اگر وہ شخص اس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کا چیلنج کر رہا ہے کہ وہ بغاوت کر رہا ہے اسلامی حکومت سے, تو اس کو جینے کا اس سے قتال کیا جائے گا. اگر کوئی شخص آ کر کے کسی کے مال کو لے رہا ہے, من قتل دون مالہ فہو شہید, حق ہے اس کو کہ اپنے مال کے سے دفاع کرے, اپنی جان سے دفاع کرے, مال سے دفاع کا حق ہے. یہ نہ کوئی کہے کہ اس دنیا دنیا کے لیے اپنی جان نہیں دینے کا حق نہیں, نہیں, وہ اپنے مال سے دفاع نہیں کر رہا ہوتا ہے, بلکہ وہ ایک مبدا اور ایک نظام اور ایک قانون سے دفاع کر رہا ہے. آج اگر چھوڑ دیا اس نے 10 روپے زبردستی اگر کوئی شخص ہم سے لے رہا ہے, تو ہم یہ سوچیں جانے دو, چھوڑو, دے دیں. اگر کوئی شخص مزاحمت کر رہا ہے تو کہتا ہے ہو سکتا ہے ہمیں مار ڈالے, نہیں, اس 10 روپے کی حقیقت نہیں ہے, بلکہ ایک جو نظام ہے اور ایک جو فکر ہے اسلام کا کہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ کر کے اس کو توڑ دو. لتاخذن علی یدی الظالم ولتأثرنہ علی الحق اثرا, ضرور لتاخذن, یہ تاکید ہے, ضرور ظالم کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو حق پر مجبور کر دو, لتاخذن علی الحق اثرا. یہ ہے, 10 ریال بھی اگر کوئی لینا چاہتا ہے زبردستی نہیں دینا ہے, اگرچہ اس کے اورے اس کی جان بھی جائے تو وہ شہید کا درجہ اس کا ہے, کیونکہ وہ 10 ریال کے لیے نہیں لڑ رہا ہے بلکہ اللہ کے حکم کی تنفیذ کے لیے. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آج آپ سے 10 ریال چھین لیا, آپ نے مزاحمت نہیں کی دے دیا, کل 10,000 کسی کے پاس ہے اس کو لے لے گا پرسوں, اور اس کا دل اور اس کی ہمت بڑھ جائے گی اور وہ باغی اور فاسد ہو جائے گا, مفسد بھی ہو جائے گا. اس وجہ سے بہرحال اسلام کا ایک نظام ہے, اس نظام کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تنفیذ کیا جائے, اس نظام کی تنفیذ. یقیناً دنیا میں امن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اسلام کے نظام امن کی تنفیذ نہ ہو. نظام کی تنفیذ ہو جائے گی تو انشاءاللہ پورے دنیا میں امن ہوگی, اور دنیا نے دیکھا کہ کس طرح امن رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ بہت ہی گاڑھے وقت میں تھے، بہت ہی سختی میں تھے، مسلمان کھل کر کے آواز لا الہ الا اللہ کی نہیں اٹھا سکتے تھے، اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ اپنے شہر سے نکل کر کے، گھر سے نکل کر کے باہر قضاء حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتے تھے، ایسا آ کر کے گھیر لیا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ احزاب میں، وہ زلزلوا زلزالا شدیدا، بہت سخت ان کو جھجھوڑ دیا گیا، اور کہنے لگے کہ اللہ کی کیا نام ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ تمہارے محمد تو، منافقین آوازیں کسنے لگے، کہتے ہیں تمہارے محمد تو ہمیں خواب دکھا رہے تھے کہ کسرا اور قیصر کے ملک کو فتح کیا جائے گا، آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پائخانے کے لیے اور پیشاب کے لیے نہیں نکل پاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ عورت یہاں سے ہیرا شام تک اکیلی سفر کرے گی، سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھیڑیے کی کسی چیز سے نہیں ڈرے گی. یہ امن ہے، اور یہ امن پیدا ہوا، دنیا نے دیکھا الحمدللہ، خلفاء راشدین کے زمانے میں یہ امن پیدا ہوا، اور اسی وقت یہ امن ہو سکتا ہے یا امن کا وجود ہو سکتا ہے جب اسلام کے نظام امن یا اسلام کے نظام کی تنفیذ ہو. کہنے کو تو ہر ایک جماعتیں کہتی ہیں نہیں اسلام کی تنفیذ ہونی چاہیے، حکومت الہیہ ہونی چاہیے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ان کی نیت اور ان کے عمل کے برابر بدلہ دے گا. لیکن بہرحال کمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اپنی غلطی دیکھنی چاہیے کیوں نہیں ہو پا رہا ہے. مسلمانوں کو مل کر کے یہ چیز سوچنی چاہیے، جب تک اللہ کے دین کی تنفیذ نہیں ہوگی، ہر مسلمان جس کو طاقت ہے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ گناہ اس کا ملتا رہے گا. تعالوا الی ما انزل واذا قیل لهم وقد امروا ان یکفروا به، حکم ہے ان کو کہ غیر اللہ کے قانون کو از سر نو انکار کر دیں، کہ اس کو ہمیں ہرگز نہیں قبول کرنا. اور حقیقت آج کے لیے ہے کہ آدمی ان کی چال ڈھال کو، ان کے نظام کو لے کر کے اور اپنے کو گویا بہت ہی مثقف اور بہت ہی تہذیب والا سمجھنے لگا. ان کا کپڑا پہن کر کے کتے کا جو کہتے ہیں کہ یہ تائی کی شکل جو بتائی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کسی زمانے میں یا یہ کیا نام ہے صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں کوئی ایسا وقت آیا تھا کہ کچھ عیسائیوں نے کیا نام ہے بغاوت کرنا چاہی، تو ان کو پکڑ کر کے اور ان کو یہ سزا دی گئی کہ وہ گلے میں پٹے لے کر کے چلیں، تاکہ یہ معلوم ہو لوگوں کو کہ یہ اس قسم کے غلط کر رہے ہیں. تو بعد میں ان سب نے اس کو ایسی شکل دے دی کہ لوگ اس کی تقلید کرنے لگے، ٹائی باندھنے لگے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز جو غیر اللہ سے منسوب ہے اسی کی طرف مسلمان لوگ آج کل دوڑ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے صراط مستقیم کا یہ تقاضا ہے کہ ہر اس چیز سے نفرت ہو جس کی نسبت ان کی طرف سے، اس کی ایجاد انہوں نے کی ہے، اس سے نفرت ہونا چاہیے. ان کے دین کا مسئلہ ہے، بہت سی چیزیں ہیں آج کل عادات میں بھی اور عبادات میں بھی ہم نے ان کی چیزوں کو لے لیا. آج کل جو یہ برتھ ڈے اور یہ ڈے اور یہ سب منایا جاتا ہے، یقیناً یہ انہی کی تقلید ہے. دوسری چیزیں، اس سے پہلے میں نے عربی کے درس میں بات آئی تھی تسبیح وغیرہ کی، میں نے تحقیق لوگوں کی پڑھی جو غیر مسلم ہیں، انہوں نے کہا کہ تسبیح کا کی اصل ایجاد جو ہے وہ ہندوستان کے پنڈوا لوگوں کی تھی، اور ان سے لے کر کے پوری دنیا نے اس کا ایک مختلف قسم کا ڈھانچہ بنایا. کسی کے ہاں تو دو دو میٹر کا ہوتا ہے، بڑے بڑے دانے ہوتے ہیں، کسی کے ہاں 100 دانے ہوتے ہیں، کسی کے ہاں 1000 دانے ہوتے ہیں، اور اس میں پھر ایک امام بنایا گیا. بہرحال یہ سب تفصیل جو ہے اس کو لے جا کر کے غیر مسلم لوگوں کی تحقیق میں یہ ہے، یہ مسلمانوں کی بھی یہ تحقیق ہے کہ یہ کیا نام ہے غیر مسلموں کی یہ ایک چیز ہے جو لے کر کے مسلمان اس کو اپنی شرعی چیز بنا رہے ہیں. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طریقہ استعمال ہو سکتا تھا، جس کا امکان تھا اور پھر آپ نے استعمال نہیں کیا، اس کا استعمال کرنا یقیناً غلط ہوگا. دین کے معاملات میں دنیا کے معاملات میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سے بڑھ چڑھ کر کے دنیا کے اچھے سے اچھے معاملات کو جو دین سے مخالف نہ پڑے ان کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. بہرحال اس کی تفسیر کا موقع نہیں ہے. وہ یرید الشیطان یضلهم ضلالا بعیدا، اس راستے سے شیطان ان کو بہت دور بھٹکا کر کے پھینک دینا چاہتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف آؤ، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، یہ آیت کا یہ ٹکڑا مسلمانوں کے ہر ایک قدم پر اس کے بارے میں مسلمانوں کے اعمال کو پرکھنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، یا پھر ہماری تجارت ہے یا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمارے سامنے پیش کیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم استعمال کر رہے ہیں، ہمارے امکان ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو تنفیذ دے کر کے اور ہم دنیا میں جی سکتے ہیں، تو پھر دوسرا طریقہ اختیار کرنا یہ نفاق کی دلیل رائے تل منافقین سدون کا سدوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ان سے کہا جاتا ہے جب زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح ہی کی نیت رکھتے ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں. غلط کام کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. دوسری حدیث میں، دوسری آیت میں ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. زمین کو اللہ تعالیٰ نے صالح بنا دیا، ٹھیک کر دیا، اس کے بعد پھر فساد اس میں نہ پھیلاؤ. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، آپ کی خلقت کے وقت فرشتوں نے کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فی الارض. زمین اس وقت پاک ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا کہ جو جا کر کے دنیا میں فساد پھیلائیں گے. نہیں، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. زمین میں اصلاح ہو چکی، اس میں افساد کی کوشش نہ کرو. آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ حقیقت یہ ہے کہ اب یعنی اللہ کا شکر ہے، اگر نیک نیتی سے کام نہ ہوا ہوتا تو اور حکومتوں کی طرح یہ بھی اتنی مدت سے اللہ کے فضل سے دین کے قوانین جس حد تک بھی ہیں، اللہ کے فضل سے بہت کچھ غنیمت ہے، اور آپ لوگ اعتراضات کے بوچھار ڈالتے ہیں کہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح بدعت اور قبر پرستی اور دوسرے غلط اعمال کا خاتمہ اس حکومت کے ذریعے اللہ تعالی نے کیا، داخلی حکومت اور خارجی حکومت، حقیقت میں صدیوں تک اس چیز کا نشان نہیں ملتا ہے. اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا، اخباروں میں ہم نے بھی پڑھا تھا کہ کچھ لوگوں نے باقاعدہ اخباروں میں یا ٹیلی گرام وغیرہ کے ذریعے سے اس چیز کی کوشش کی کہ نہیں، جس طرح پہلے بقی اور جنت مقبرۃ المعلا میں خبے تھے ان خبوں کو بنایا جائے، اور پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے قبر پر خبہ بنایا جائے اور اس کو زیارت گاہ بنایا جائے، اس کی زیارت کی اجازت دی جائے. آپ نے سنا ہوگا ہنگامہ ہوا تھا، اخبارات میں یہ چیز آئی تھی. ان کے بارے میں صرف یہی آیت آپ پڑھیں، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ان غلط کاموں سے پاک کر دیا، غلط چیزوں سے پاک کر دیا تھا، پھر اب اس کو اس میں فساد پھیلانے اور اس کو ناپاک کرنے کی کوشش نہ کیجیے، کیونکہ یہ دین کی چیز نہیں ہے. حب اسلام میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قبروں پر خطبے، بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ان کو مخاطب کیا جائے کہ اگر دین اور ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، مدنی کے ساتھ محبت ہے، تو پھر کوشش یہ کیجئے کہ ہر اس چیز کو پکڑیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ہے، اور ہر اس چیز کو چھوڑیں جو جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اس دین اور ایمان کی کیا حقیقت جو قبروں اور قبوں ہی تک محدود ہو، اور دوسروں کو جو اس چیز کے مخالف ہوں ان کو کافر گردانا چاہے. بہرحال یہ آیت ان لوگوں پر فٹ آتی ہے جو زمین میں بہرحال دو غلطیاں ہیں یا دو غلط کام ہیں، اس میں تیسرا اور چوتھا ڈالنا چاہتے ہیں، اس کو بھی کہا جائے گا کہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. زمین اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کر دی ہے تو اس میں کسی قسم کا فساد ڈالنا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. صرف اسی ہی کو اس کے ڈر سے اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، لالچ کرتے ہوئے اللہ کو پکارو. وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت نیک کاروں کے قریب ہے. اس کے اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ جو بدکار ہوگا اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جائے گی. حقیقت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر اللہ کی لعنت کا ذکر فرمایا ہے ان لوگوں پر جو غلط کام کو رواج دینا چاہتے ہیں. لعن اللہ من احدث فیہا حدثا، مدینہ شریف کا ذکر کر کے، ان المدینۃ حرم ما بین عیر و ثور. مدینہ عیر اور ثور کے پہاڑ میں، ایک دونوں پہاڑوں کے درمیان، ایک دوسری روایت میں بین الحرتین، دونوں کے درمیان یہ حرم ہے. لعن الله من احدث فيها حدثا، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے جس نے کوئی بدعت اس میں ایجاد کی یا کوئی گناہ کبیرہ اس میں کیا، او آوا محدثا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی کام، اس کا کوئی خرچ، کوئی نفقہ اللہ کے نام پر بھی خرچ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. دیکھیے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعید ہے. تو یہی ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اس کے برعکس یہ سمجھیے ان نقمت اللہ قریب من المفسدین، جو مفسد ہیں اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب ان کے قریب ہے. آدمی کو چاہیے کہ پھونک کر کے قدم رکھے. یہی مکہ ہے جس کے بارے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں نمازیں اللہ کے فضل سے 100 درجے کی کا درجہ رکھتی ہے. ایک نماز کا درجہ 100 درجے کا ہے، اس کا ایک نماز کا اجر 100 نمازوں کا یا 1 لاکھ کا ہے، 1 لاکھ کا ہے، 100,000 یعنی 1 لاکھ کا ہے. لیکن اس میں غلط کام کرنے پر بہت بڑا عذاب بھی ہے. اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ حدیث شریف میں اس طرح کا نہیں آیا، آیت میں نہیں آیا ہے کہ 1 لاکھ گناہ اس کے اوپر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سخت الفاظ میں اس کے بارے میں اعلان کیا ہوا مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو شخص اس حرم میں، حدود حرم ہے یعنی صرف مکہ نہیں ہے بلکہ حرم کے حدود جتنے ہیں، مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو شخص اس میں اللہ کے دین سے پھر کر کے ظلم کرنا چاہے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، مَنْ يُرِدْ، جو شخص یہاں ارادہ بھی کرے گا، ارادہ دوسری جگہوں پر ارادے کو اگر تنفیذ نہ دیا، اس نے ارادے کو اس نے نافذ نہیں کیا تو اس کو اجر ملے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی غلط کام کا ارادہ کیا پھر اللہ سے ڈر کے چھوڑ دیا تو اس کو اجر ملے گا، اور اگر توبہ کر لیا تو اس کا درجہ بلند ہوگا، اور اگر ارادہ کیا اور کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا. لیکن مکے میں اگر کوئی شخص ارادہ بھی کرے گا تو گناہ کبیرہ کا اس نے ارتکاب کیا ارادہ کر کے، اور پھر اس کو اس سے توبہ کرنا لازم ہے، اور اگر نہیں توبہ کیا تو عذاب علیم کی خبر یا عذاب علیم کا ڈراؤنا اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو دیا. وَمَنْ يُرِدْ ارادہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ادن ابین، لو ان احدن بے ادن ابین، ادن ابین یہ ادن جو ہے یمن کا علاقہ، اگر وہاں بیٹھ کر کے کوئی ارادہ کرے کہ ہم مکے میں جا کر کے کسی کو قتل کریں گے یا فلاں گناہ کا کام کریں گے، لَأَذَاقَهُ اللَّهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت سخت عذاب دے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے قریب ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کرے گا اللہ کا عذاب اس کے بہت ہی قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وَقَوْلُهُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اَفَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کیا یہ لوگ جاہلیت کا، اسلام سے پہلے کا قانون چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ایمان اور ایقان والوں کے لیے اللہ کے فیصلے اور اللہ کے قانون سے اچھا کون سا قانون ان کو ملے گا ایمان والوں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ کا قانون نافذ کر رہا ہے اپنے اوپر، اپنے ماتحتوں کے اوپر، تو جاہلیت کا قانون نافذ کر رہا ہے، اور یقیناً جاہلیت اسلام کے مخالف ہے، گویا وہ کفر کے حد تک بھی داخل ہو سکتا ہے. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، اس شخص کا ایمان، یہاں لا يؤمن اگر دیکھا جائے عربی کے اعتبار سے تو معنی یہ ہے کہ وہ شخص مومن ہی نہیں، لا يؤمن وہ ایمان والا نہیں یا ایمان نہیں رکھتا، یہاں تک کہ اس کی خواہش اللہ کے دین کے مطابق ہو، یعنی حتی یکون حواہ تبعا لما جئت بھی، جو دین میں لے کے آیا ہوں اس کی خواہش اس کے تابع ہو. یہ نہیں کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، ہر آدمی غلط کام سوچ سکتا ہے، لیکن اس نفس کو اگر وہ اللہ کے قانون کے تابع بنا رہا ہے، توڑ مروڑ کر کے اللہ کے دین پر اس کو جمع رہا ہے، تو یقیناً وہ ایمان والا ہے، کامل ایمان والا ہے. لیکن على قدر الگنا یعنی الاثم، جس قدر گناہ بڑا ہوگا اسی قدر اس کا ایمان کم ہوتا جائے گا، کفر کی حد تک اس وقت نہیں اس کو کہا جائے گا جب تک وہ کفر کے واضح اعمال کو برت نہ لے یا اس پر عمل نہ کرے. لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کافر ہو گیا. حتیٰ یکون ہوا و تبان لما جیت بھی, کسی وجہ سے ناانصافی کر گیا اور وہ جانتا ہے کہ ہاں ہمارے بچے کی غلطی ہے, ہمارے رشتہ دار کی غلطی ہے, لیکن جو اپنے رشتہ دار کی ہم نوائی کر کے کسی پر ظلم کر جاتا ہے جانتے ہوئے, یقیناً یہ ایمان کی کمی کی دلیل ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ایمان سے نکل گیا جب تک اور دوسرے ایسے اعمال واضح طور پر نہ کر لے جو دین ایمان کے خلاف ہو. تو اس کی تفسیر علماء نے یہی کی ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے جس کو جو اپنے خواہش نفس کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہا ہے, بلکہ اللہ کی مرضی کے تابع جو کر رہا ہے وہی کامل ایمان سے یا کمال ایمان سے متصف ہے, وہی کامل ایمان والا ہے. اس سے معلوم ہوا یہ چیز بھی ہمیں اپنی زندگی میں آدمی کو سوچنا چاہیے, حقیقت میں کسی کے پیچھے دوڑنا یا کسی کی بات کو لے کر کے اور اسی لکیر کا فقیر بن جانا یہ دینی چیز اور شرعی چیز نہیں ہے. یقیناً بہت سی غلط چیزیں ہیں ہمارے رات دن کے معاملات میں, رات دن کے عقائد میں. آج کل واضح طور پر کہا جاتا ہے کہ ہمارے باپ دادا غلطی پر